الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس آخری امت کو امت رحمت بنایا اور اس آخری امت کو اللہ نے امت فضل بنایا. ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل. عدل کا مطلب ہے جتنا کیا اس پر اتنا اجر ملا، لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ خاص طور پر زیادہ تر اللہ نے فضل کا معاملہ کیا ہے، جبکہ دوسری امتوں پر عدل کا معاملہ زیادہ رہا اور فضل کا معاملہ کم رہا. اس امت پر اللہ نے عدل کا معاملہ کم اور فضل کا معاملہ اللہ نے زیادہ رکھا. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کیا تو اسے اتنا ثواب ملا، لیلۃ القدر میں جاگا تو ہزار رات کے برابر ثواب ملا. گویا پروردگار نے اس امت کے ساتھ زیادہ تر فضل کا معاملہ فرمایا، اس لیے یہ امت امت رحمت اور امت فضل کہلاتی ہے. اب امت رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیشہ یہ امت وہ کام کرے کہ اس پر رحمت الہی کی برسات ہو، یہ امت وہ کام کرے کہ جس پر ہمیشہ فضل الہی ہو. حالانکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی رحمت و فضل کے برخلاف، رحمت اور فضل کے برخلاف اس امت کے حالات نظر آتے ہیں. تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ امت رحمت سے اور امت فضل سے فضل کا سلسلہ یا رحمت کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت سے دوری ہے، پروردگار سے تعلق کی کمی ہے، اللہ کے وصل اور ربط میں کمی ہے. کہ پروردگار سے جب ربط میں تعلق میں کمی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی رحمت و فضل میں کمی آ سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو رحمت الہی سے اور فضل ربانی سے ہمیں دور کرتی ہیں؟ تو چار چیزیں ہیں جو ہمیں رحمت الہی فضل الہی سے دور کرتی ہیں. ان میں نمبر ایک نفس ہے، جو ہمیشہ ایسے راستے پہ لے چلتا ہے جس سے انسان خدا کی رحمت سے محروم ہوتا ہے. شیطان ہے ایسی رہنمائی کرتا ہے جس سے انسان فضل الہی سے محروم ہوتا ہے. نمبر تین برا ماحول ہے, گناہوں بھرا ماحول ہے. یہ گناہوں بھرے ماحول میں انسان رہتا ہے تو اللہ کی رحمت و فضل سے محروم ہوتا ہے. اور چوتھی چیز ہے جس کا ہمیں آپ کو زیادہ تر احساس نہیں ہوتا, جس کی طرف ذہن نہیں جاتا, وہ چوتھی چیز ہے غفلت اور بیکاری کی مشغولیت, بیکار مشغول رہنا, بلا فائدہ کسی کام میں مشغول رہنا. یہ چوتھی چیز ہے جس سے انسان محروم ہوتا ہے. حالانکہ ان چار چیزوں کا جو اثر پڑتا ہے وہ انسان کے قلب پر اور انسان کی روح پر, ان چاروں کے اثرات انسان کے قلب پہ پڑتے ہیں اور انسان کی روح پہ پڑتے ہیں. اور اعمال خیر کا جو تعلق ہے وہ انسان کی روح اور قلب سے ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ان چار چیزوں نے یا ان چار باتوں میں سے کسی ایک نے اگر ہماری روح کو کمزور کر دیا, ہماری روح کو اگر آلودہ کر دیا, گندا کر دیا, یا دل کو اگر گندا کر دیا تو ہماری روح, ہمارے قلب کا پاور, اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, جس کی بنا پر وہ اعمال کہ جن اعمال سے اللہ کا وصل, اللہ کا قرب ہوتا ہے, وہ اعمال ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں, بلکہ وہ کام ہونے لگتے ہیں جس سے اللہ کی دوری بڑھنے لگتی ہے, جس کو ہم گناہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا بھی علاج بتا دیا ہے. نفس, شیطان, برا ماحول, غفلت اور بیکار کی مشغولیت, اس کا بھی اللہ نے ہمیں علاج بتا دیا کہ دیکھو جس طرح جسم کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک غذا کا ہونا ضروری ہے, جسم کی حفاظت کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے. نمبر دو, غذا کے باوجود کبھی نہ کبھی تمہارا جسم بیمار ہوگا یا کبھی نہ کبھی کمزور ہوگا. تو بیمار و کمزور ہونے کی حالت میں تمہارے جسم کو دوا کی ضرورت پڑے گی, اور دوا کے ساتھ ساتھ پھر تجھے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. جسم جب بیمار ہوتا ہے تو انسان کو دوا بھی لینی پڑتی ہے اور پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. گویا جسم کی حفاظت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری تھا, غذا کا ہونا, دوا کا ہونا اور پرہیز کا ہونا. یہ تین چیزیں اگر ہوں گی تو انسان کا جسم صحیح سالم رہے گا اور جسم سے انسان فائدہ اٹھا سکے گا. اسی طرح اللہ تعالی نے دل اور روح کے لیے تین چیزیں ہمیں آپ کو دی ہیں. اللہ نے دل اور روح کے لیے غذا بھی دی ہے, اللہ نے دل اور روح کے لیے دوا بھی دی ہے, اور اللہ نے پرہیز بھی دیا ہے. لہذا جسم کی حفاظت کے لیے جس فکر کے ساتھ, جس اہتمام کے ساتھ ہم تین چیزوں کا خیال کرتے ہیں, اسی طرح قلب اور روح کو بیمار ہونے, کمزور ہونے, اللہ سے دور ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے جو تین چیزیں دی ہیں ان تین چیزوں کا اپنانا, اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہوگا. اب اللہ نے تین چیزیں کیا دی ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا کی ہے اس شریعت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ مامورات کہلاتا ہے, ایک حصہ منہیات کہلاتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو اعمال کے ہیں, جو کرنے والے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو منہیات یعنی نہ کرنے والے ہیں. دو حصے ہیں, اعمال خیر اور اعمال شر. تو کچھ اعمال وہ ہیں جو کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نہ کرنے والے, جن کو منہیات کہتے ہیں. پھر جو اعمال اللہ نے کرنے والے ہمیں دیے ہیں وہ اعمال دو طرح کے ہیں، ان میں کچھ اعمال تو وہ ہیں کہ جو اعمال روح اور قلب کے لیے غذا بنتے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو روح اور قلب کے لیے دوا بنتے ہیں۔ اعمال وہ ہیں، اعمال کی دو قسمیں ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو جسم، جو روح اور قلب کے لیے غذا بنتے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو اعمال ان کے لیے دوا کا کام کرتے ہیں، اور منہیات جو ہیں یہ پرہیز کا کام کرتے ہیں۔ جیسے جسم کے لیے پرہیز اللہ نے بتایا، اسی طرح سے روح اور قلب کو بچانے کے لیے اللہ نے جو پرہیز دیا ہے وہ پرہیز منہیات میں سے ہے، اور جو اعمال اللہ نے دیے ہیں وہ اعمال میں کچھ اعمال غذا کے طور پہ اللہ نے دیے، اور کچھ اعمال اللہ نے دوا کے طور پہ دیے ہیں۔ نماز، قرآن کی تلاوت، یہ ہمارے روح اور قلب کے لیے بطور غذا کے ہے، اور روزہ، زکوٰۃ، یہ ہمارے قلب کے لیے، روح کے لیے دوا کے طور پر ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور جو گناہ ہے، جو معصیت ہیں، منہیات ہیں، وہ پرہیز کے طور پر ہیں۔ تو گویا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اعمال بھی دیے ہیں اور منہیات بھی دیے ہیں، ان دونوں میں تین چیزیں آ گئی ہیں، غذا بھی، دوا بھی اور پرہیز بھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں اللہ نے قلب اور روح کے لیے ایک ایسا عمل دیا ہے جو عمل تنے تنہا، جو عمل تنے تنہا، وہی عمل قلب کے لیے اللہ نے غذا بھی بنائی ہے، دوا بھی بنائی ہے، اور اسی عمل کو اللہ نے پرہیز کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ وہ عمل ذکر الہی ہے، کہ ذکر الہی کو اللہ نے قلب کے لیے، روح کے لیے غذا بھی بنا دیا، اور اسی ذکر الہی کو اللہ نے دوا بھی بنا دیا، اور اسی ذکر الہی کو اللہ نے پرہیز بنا دیا۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے جسم کے لیے اللہ نے کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے غذا بنایا، دوا بنایا، پرہیز بنایا، مگر آپ نے زمزم کے بارے میں سنا ہوگا کہ زمزم کو اللہ نے غذا کے طور پہ بنایا ہے، کہ کوئی بندہ اگر بھوک کو دور کرنے کے لیے صدق نیت سے اگر زمزم کو پیے گا تو وہ زمزم اس کے لیے غذا کا کام کرے گا، اور اگر کوئی بندہ اس کو دوا کے طور پہ کرے گا تو دوا کا کام کرے گا، اور وہی بندہ اگر زمزم کو پیتا ہے کہ اللہ یہ زمزم اس لیے پیتا ہوں تاکہ مجھے باہر کی خرابیوں اور گناہوں سے حفاظت ہو جائے، تو وہی زمزم اس کے لیے پرہیز کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جس طرح پروردگار نے زمزم کو تین کام کے لیے بنایا ہے، اسی طرح رب کریم نے تمام اعمال میں ذکر الہی کو قلب اور روح کے تین کام کے لیے، غذا کے لیے بھی، دوا کے لیے بھی، اور پرہیز کے لیے بھی اللہ نے ذکر الہی کو بنایا ہے۔ مثال سمجھیے کہ ذکر الہی انسانوں کے روح اور قلب کی غذا ہے۔ نبی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت بہت قریب آئے گی تو یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے اور بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزریں گے تو ایک ہی طبقہ اس کا اس بڑے تالاب کے پانی کو پی جائے گا، اور وہ تالاب بالکل خشک ہو جائے گا، جدھر سے گزریں گے اناج و پھل کو وہ کھا کے ختم کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ جب یاجوج و ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور ایمان والوں کے لیے ایک مصیبت بن کر آ جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایمان والے ہوں گے ان کی غذا کیا ہوگی، ان کی غذا کیا ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا سبحان اللہ ہوگی۔ اس وقت کے جو اہل ایمان ہوں گے، بڑی آزمائش میں ہوں گے، اور اپنے ایمان پہ جم جانا اس وقت اور اپنے اعمال پہ جمے رہنا یہ بڑے مجاہدے کی بات ہوگی، ان کے ایمان کی بڑے پختگی کی بات ہوگی، جس کے سینے میں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ جب پڑھیں گے تو وہی ان کی غذا ان کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ حدیث پاک میں پڑھتے رہتے ہیں اور فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں کہ جب ذاکرین کی جماعت کہیں ہوتی ہے،
ذاکرین کی جماعت کہیں پر ہوتی ہے تو فرشتے دوسرے فرشتے سے کہتے ہیں ہلمو الی غذائکم، ہلمو الی غذائکم، اے فرشتے چلو تم اپنی غذا کی طرف، یعنی جہاں ذکر ہو رہا ہے اس کو فرشتے غذا کہتے ہیں. اس سے خود پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ذکر الہی کو، اللہ رب العزت نے ذکر الہی کو انسان کی روح کے لیے اور انسان کے قلب کے لیے غذا بنا دیا ہے. پھر اسی ذکر الہی کو اللہ رب العزت دوا بنا دیتے ہیں. دوا اس طرح بناتے ہیں کہ جب انسان ذکر الہی کرتا ہے اور ذکر کے انوارات اور ذکر کی بنا پہ تجلیات اور ذکر کے اثرات اس کے قلب اس کی روح پہ پڑتے ہیں، تو ذکر کے اثرات جب اس کے قلب پہ پڑتے ہیں اور قلب اس کی روح منور ہوتی ہے تو پھر نورانیت کے بعد اب اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. ذکر کی نورانیت آئے گی تو ذکر کی نورانیت کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت اس کے دل میں آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی ذکر کو اللہ تعالیٰ نے دوا بھی بنا دیا قلب اور روح کے لیے. پھر اس کے بعد یہی جب انسان ذکر کرتا ہے اور ذکر کے اثرات انسان کے قلب پر چھا جاتے ہیں تو پھر وہی اور لایعنی چیزوں سے اور بے فائدہ چیزوں سے اور غفلت کی چیزوں سے بچنے کا وہ پرہیز کا کام کرتی ہے. گویا ذکر الہی کی خصوصیت یہ نکلی کہ اللہ نے ذکر الہی کو قلب اور روح ان دونوں کے لیے تین چیزوں کا کام بنا دیا ہے. جب انسان اسی یقین کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے جو انوارات ہیں اس کے انوارات اس کے قلب اس کے روح پر لباس کی شکل میں آ جاتے ہیں. یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں آپ کو لباس نظر نہیں آتا، وہی لباس لباس نور کہلاتا ہے یا وہی لباس سے انسان کے قلب پر لباس تقویٰ کہلاتا ہے. اس لیے انسان جس طرح اپنے جسم کے لیے لباس کو پسند کرتا ہے، جس طرح انسان اپنے جسم کے لیے غذا کو پسند کرتا ہے اور جسم کے لیے انسان اپنے جسم پر لباس کو پسند کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے روح اور قلب دیا ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے دی ہے، اس کا لباس بھی اللہ نے دیا ہے. وہ لباس تقویٰ، اس کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو گویا ذکر الہی کی بنا پر انسان کی روح کو انسان کے قلب کو لباس ملتا ہے. اب ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جس طرح ایک انسان کی زینت لباس سے ہوتی ہے، اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ آپ لباس اتار دیجئے، آپ بے لباس ہو جائیے، تو بے لباس ہونے کے بعد یعنی برہنہ اور ننگا ہونے کے بعد کیسا بھی انسان ہوگا اس کی بالکل غیرت نہیں ہوگی کہ دوسرے انسانوں کے سامنے سے گزرے، بالکل اس کو غیرت آئے گی. چاہے کتنا بھی گیا گزرا انسان ہوگا وہ انسانوں کے درمیان سے بے لباس ہو کر گزرنا پسند نہیں کرے گا. حضرت مولانا عزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر اگر ہماری روح کو لباس نہیں مل سکا اور ہم اپنی روح کو لباس سے تقوی اور لباس سے نور ہم اپنی روح کو نہیں پہنا سکے اور ہماری موت آ گئی، عجیب بات، ہماری موت آ گئی، تو گویا ہماری روح بے لباس ہے، کیونکہ اللہ نے روح کا جو لباس بنایا وہ تقوی کو بنایا ہے اور روح کا لباس اللہ نے ذکر کے نور کو بنایا ہے. تو اگر ہم نے یہ نور حاصل نہیں کیا، یہ تقوی ہم نے حاصل نہیں کیا، تو گویا ہماری روح بے لباس ہے. اب موت اگر آ گئی تو موت آنے کے بعد انسان کی جو روح ہے وہ روح اس دنیا سے گزرتی ہے فرشتوں کی جماعت کے درمیان سے، فرشتوں کے درمیان سے روح گزرتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی جو روح گزرتی ہے وہ ساتوں آسمان سے گزرتی ہے، پھر ساتوں آسمان سے ہو کر پھر وہ عالم برزخ میں جاتی ہے، اور عالم برزخ میں بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، صحابہ کی جماعت ہوگی، اولیاء کی جماعت ہوگی، اور اتقیاء کی جماعت ہوگی، متقیوں کی جماعت ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد اس انسان کی جو روح ہے وہ مختلف جماعتوں سے گزرتی ہے. تو مولانا ادریس قادری فرماتے ہیں جیسے دنیا کا انسان بے لباس اگر ہو گیا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اسی طرح مرنے والا انسان اگر اپنی روح کو اور اپنے قلب کو تقوی اور ذکر کے نور کا لباس نہیں پہنا سکا اور اس کی اسی حالت میں موت آ گئی تو جب اوپر کی دنیا میں گزرے گا تو شرمندہ ہو کر گزرے گا. اللہ اکبر، زیادہ شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا اپنے قلب کو، اپنے روح کو ذکر کا لباس اور تقوی کا لباس ہم پہنایا کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان پابندی کے ساتھ اپنے کو ذکر کرتا رہے گا۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ احکام کی الگ الگ شکلیں ہیں، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے قلب اپنے روح کو ذکر کا لباس پہنانے کا حکم دیا تو اللہ نے اس کا انتظام کیسا کیا ہے؟ اللہ نے اس کا انتظام اس طرح سے کیا ہے کہ انسان کو چھ جانب سے، انسانوں کو چھ طرف سے، چھ سائیڈ سے اللہ نے ذکر کے ماحول میں رکھا ہے۔ عجیب بات ہے یہ، کیسے؟ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہر فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، زمین ہے گویا زمین بھی تسبیح پڑھتی ہے، آسمان ہے وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، دائیں بائیں درخت ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے آگے پیچھے جو چیزیں وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے۔ فرشتے جو ہیں ہمارے کندھے پر وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے انسان کی حفاظت میں ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، انسان سو رہا ہے فرشتے اس کی حفاظت میں لگے ہیں۔ تو گویا فرشتے اور یہ کائنات کی چیزیں جب ہر دم تسبیح پڑھ رہی ہیں، انسان اسی درمیان میں چلتا پھرتا رہتا سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے، تو گویا اللہ نے تکوینی طور پر ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ چھ جہت سے انسان ذکر کے ماحول میں ہے۔ اب اس کے باوجود بھی انسان اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس سے بڑھ کر حسرت، اس سے بڑھ کے افسوس کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پہ حدیث پاک میں ہے کہ کل میدان قیامت میں انسان کو جن باتوں پر سب سے زیادہ حسرت ہوگی وہ اس بات پہ حسرت ہوگی کہ جب اپنی زندگی کو وہاں دیکھے گا تو وہ لمحے جو ذکر سے خالی ہوں گے اس لمحے پر انسان کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی کہ اللہ نے تجھے ذکر کرنے کے لیے ذکر کا چھ جانب سے ایک ماحول دیا تھا، پھر بھی تم نے ذکر نہیں کیا اور اس قدر تم محروم رہ گئے۔ اس بنیاد پہ انسان کو وہاں حسرت ہوگی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل ہے اور جو روح ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی طاقت و قوت کے لیے اللہ نے ہمیں ذکر الہی دیا ہے، اور ذکر الہی کا فائدہ قلب اور روح کے اوپر لباس تقوی ہے۔ جب انسان میں تقوی آئے گا تو تقوی آنے کے بعد خود بخود پرہیزگاری آئے گی، یعنی گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا۔ پروردگار کو اس پورے پس منظر میں پوری تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کو گناہ اور نافرمانی اور معصیت کس قدر ناپسند ہے۔ یہ تو فضل ربانی ہے کہ اللہ گناہوں پہ پکڑ نہیں کرتے، مگر اس کی ایک مثال سمجھیے کہ حضرت یوشع بن نون اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اپنی قوم کو انہیں بار بار سمجھایا، ایک علاقے کو بار بار جا کر گناہوں سے روکا، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، مگر بار بار وہ لوگ نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یوشع تمہاری قوم میں سے فلاں خطے علاقے میں 100,000 انسانوں پر آفت آئے گی اور 100,000 انسان اس آفت و مصیبت میں مر جائیں گے، تو اور اس میں 60,000 تو گناہگار ہوں گے اور 40,000 نیکوکار ہوں گے۔ عجیب روایت ہے، 60,000 گناہگار اور 40,000 نیکوکار ہوں گے۔ تو حضرت یوشع نے کہا کہ اللہ پاک 60,000 تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں؟ تو اس سے سمجھیے کہ اللہ کی نگاہ میں گناہ اور معصیت کس قدر خطرناک ہے، کہ اللہ نے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پہ اگرچہ نیکوکار ہیں، نیکی کے کرنے والے ہیں، لیکن جو گناہگار ہیں ان کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق ہے، ان کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق ہے، اور نمبر دو ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ کوئی رنگ بدلتا نہیں ہے، ان کے اندر کوئی نفرت نہیں آتی، ان کے دل میں کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو دوستانہ تعلق اور گناہوں کو دیکھ کر ذرہ برابر دل پہ کوئی خیال کا نہ آنا، یہ بھی اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ ان گناہگاروں کے ساتھ ان کو بھی عذاب مبتلا ہونا پڑا۔ اس سے سمجھیے
کہ اللہ کو گناہ کتنا ناپسند ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کا نور اپنے دل پہ ہم اتنا لائیں کہ اس کا اثر باہر کو ظاہر ہو جائے، اور ذکر الہی کا اثر اسی طرح باہر کو ظاہر ہوگا جبکہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ورنہ ایک طرف گناہ بھی ہوتا رہے اور اعمال بھی ہوتے رہیں تو اس طرح ایسے ہی ہوا جیسے ہم کسی ڈرم میں دودھ بھی جمع کرتے رہیں اور اس میں کبھی کبھی ناپاک قطرے بھی ڈالتے رہیں تو ظاہر بات ہے کہ ناپاک قطرے کی وجہ سے سب قسم ناپاک ہو جائے گا، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جائیں گے. اگر ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ اللہ نے امت رحمت بنایا، اللہ نے فضل اور امت فضل بنایا، اس کے بعد مشکلات و حالات ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے یا تو ہم نفس میں یا شیطان میں یا برے ماحول میں یا پھر غفلت اور بلا وجہ کی مشغولیاں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں آپ کو محفوظ فرما کر اپنے دل اپنے روح کو بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تھوڑی